الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أجيب دعوة الداعي إذا دعان صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه وازواجه وذرياته دعاء کا ایک ادب یہ ہے کہ باوضو ہو کر دعا کرے. دوسرا ادب یہ ہے کہ قبلے کی طرف رخ کر کے دعا کرے. تیسرا ادب یہ ہے کہ ہاتھوں کو اٹھا کر دعا کرے. اور چوتھا ادب یہ ہے کہ دعا کے شروع میں اللہ کی حمد و ثنا کرے، دعا کے آخر میں اللہ کی حمد و ثنا کرے، اور دعا کے شروع میں درود پاک پڑھے اور دعا کے آخر میں بھی درود پاک پڑھے. پانچواں ادب یہ ہے کہ دعا کرتے ہوئے اپنی عاجزی اور اپنی کوتاہیوں کا اظہار کرے اور اپنے قصوروں کا اعتراف کرے. دعا کے بالکل شروع میں، دعا کے دوران بھی ایسے الفاظ کہے اللہ کی بارگاہ میں جس سے پتا چلے کہ بندہ خود کو عاجز سمجھ رہا ہے کہ میں عاجز ہوں، میں کمزور ہوں، میں محتاج ہوں. اور ساتھ ساتھ اپنے قصوروں کا بھی اعتراف کرے، اپنے گناہوں کا اعتراف کرے، اپنی کوتاہیوں کا اعتراف کرے کہ اللہ میں نالائق ہوں، میں غیر مستحق ہوں، میں اہل نہیں ہوں، میں اس قابل نہیں ہوں کہ مجھے کچھ دیا جائے، بہت میں نے گناہ کیے ہیں، گنہگار ہوں، آپ کا نافرمان ہوں، اقراری مجرم ہوں، اپنے گناہوں کا مجھے اعتراف ہے، لیکن تیرے در کو چھوڑ کر کس در پہ جاؤں؟ مسند احمد کی جو روایت پہلے آپ حضرات کے سامنے بیان کی جا چکی ہے کہ اللہ تعالی شانہ کو بندے کی یہ ادا بہت پسند آتی ہے، ان اللہ لا یعجب من عبده اذا قال لا الہ الا انت، لا الہ الا انت تو حمد و ثنا ہو گئی, اور اس کے بعد انی قد ظلمت نفسی, انی قد ظلمت نفسی, اے اللہ میں نے گناہ کر کر کے اپنی جان پر ظلم کیا ہے, یہ اپنے گناہوں کا اعتراف کرے, اللہ کو یہ بہت پسند ہے, اے اللہ میں نے اپنی جان پر ظلم کیا ہے, انی قد ظلمت نفسی فاغفر لی ذنوبی, اے اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما دے, فانہ لا یغفر الذنوب الا انت, یہ اپنا عجز ظاہر کر رہا ہے کہ آپ کے سوا میرے گناہوں کو کون معاف کر سکتا ہے. تو اللہ تعالی شانہ کو یہ ادا بہت پسند آتی ہے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان اللہ لا یعجب, اللہ کو یہ صورتحال بہت پسند آتی ہے, اور اللہ فرشتوں سے کہتے ہیں کہ عبدی عرف, عبدی عرف, میرے بندے کو گنہگار ہے مگر اتنا تو معلوم ہے کہ ان لہ ربن یغفر ویعاقب, کہ میرے بندے کو اتنا تو معلوم ہے کہ اس کا ایک رب ہے جو سزا بھی دے سکتا ہے اور معاف بھی کر سکتا ہے. حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں, قرآن مجید نے اس دعا کو ذکر کیا ہے, فاطر السماوات والارض, یہ حمد و ثنا ہو گئی, فاطر السماوات والارض, آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے والے. اب آگے جو ہے عجز, انت ولی فی الدنیا والآخرہ, دنیا اور آخرت میں میرا کارساز تو ہی ہے, میری بگڑی ہوئی کو تو ہی بنا سکتا ہے. تو سیدھے دعا پر نہیں چلے گئے, دعا سے پہلے اللہ کی حمد و ثنا کی, فاطر السماوات والارض, اس کے بعد اپنی عاجزی کو ظاہر کیا کہ اللہ میں تو کچھ بھی نہیں, انت ولی فی الدنیا والآخرہ, دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی میرا کارساز تو ہے. اور اس کے بعد دعا کی کہ توفنی مسلمن, مجھے مسلمان ہونے کی حالت میں وفات دے, مجھے موت دے مسلمان ہونے کی حالت میں, فرما بردار ہونے کی حالت میں, سبمیشن کی حالت میں مجھے موت دے, والحقنی بالصالحین, اور مجھے نیک لوگوں کے ساتھ ملا دے, جب میری روح نکلے تو میری روح نکل کر نیک لوگوں کے ساتھ اعلی علیین میں چلی جائے, سجین میں نہیں. میرے بھائیو, یہ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام سے لے کر صحابہ سے گزر کر اولیاء امت تک یہ جو نفوس قدسیہ کی جماعتیں ہیں, ان میں سے ہر ایک کے اندر آپ کو یہ خصوصیت ملے گی کہ اسے خاتمے کا ڈر تھا. خاتمے سے خوب ڈرنا چاہیے کہ پتہ نہیں جب روح نکلے گی تو ایمان کی حالت میں نکلے گی یا کفر کی حالت میں. حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ بیمار چل رہے ہیں, اور انتقال سے کچھ ہی گھنٹوں پہلے کسی نے ان کی عیادت کرتے ہوئے پوچھا کہ خیریت, طبیعت کیسی ہے آپ کی, تو انہیں ایسا اندازہ ہو گیا تھا کہ اب میں زیادہ دنیا میں رہنے والا نہیں ہوں, تو انہوں نے پوچھنے والے سے کہا کہ اصبحت من الدنیا راحلہ, خیریت ہے آپ کی طبیعت کیسی ہے, تو آپ نے کہا کہ اصبحت من الدنیا راحلہ, آج میں نے صبح کی ہے اس حال میں کہ ایسا لگ رہا ہے کہ اب میں دنیا سے سفر کرنے والا ہوں, آج صبح کی ہے اس حال میں کہ میں دنیا سے سفر کرنے والا ہوں, ولی اخوانی مفارقہ, اور اپنے دوست احباب سے الگ ہونے والا ہوں, ولی کاسل منیت شاربا, اور موت کے جام کو پینے والا ہوں, وعلی اللہ واردہ, اور اللہ کی ملاقات کرنے والا ہوں, موت میری قریب مجھے معلوم ہو رہی ہے. اور آگے پھر یہ فرمایا آپ نے کہ لا ادری, امام شافعی رحمت اللہ علیہ, اللہ اکبر, اتنا بڑا امام, اتنا بڑا امام. علم کی کوئی حد نہیں اور عمل کی بھی کوئی حد نہیں. محمد ابن ادریس الشافعی رحمہ اللہ تعالی پوری زندگی علم حاصل کرنے میں اور امت تک علم پہنچانے میں گزری. پوری زندگی علم حاصل کیا علم پہنچایا، علم حاصل کیا علم پہنچایا، علم حاصل کیا علم پہنچایا، اور جس علم کو حاصل کیا اور دوسروں کو پہنچایا اس میں عمل میں گزری. علم کا اتنا اونچا مقام تھا کہ ایک کرسی پر ایسے بیٹھ جاتے تھے، ایسے بیٹھ جاتے تھے کرسی کے اوپر اور غور و فکر میں مشغول ہو جاتے تھے قرآن اور حدیث میں. عشاء کی نماز کے بعد ایک کرسی پر وقت آرام کرنے کے لیے آدمی تھوڑی دیر کے لیے بیٹھتا ہے کہ بھئی تھوڑی دیر بیٹھ جاتے ہیں پھر سو جائیں گے، سو کر تہجد کے لیے اٹھیں گے، یا تھوڑی دیر ذرا آرام کر لیتے ہیں اور ابھی مصلی پہ جا کے کھڑے ہوتے ہیں. تو ایسے بیٹھتے تھے تو حدیث سامنے آ جاتی تھی اور حدیث میں غور و فکر کرنا شروع کرتے تھے. یہ مجھے اور آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ ایک مسئلے کا جب استنباط کرتے ہیں، یہ جو ائمہ فقہا ہیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام محمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، ان حضرات کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے. دا ہول امہ از انڈیٹڈ ٹو دیم. بہت بڑا احسان. کیوں بہت بڑا احسان؟ اس لیے کہ قرآن اور حدیث میں سے ہمیں کیا کرنا ہے وہ انہوں نے ہمیں بتا دیا ہے. یہ فرض ہے، یہ واجب ہے، یہ سنت ہے، یہ مستحب ہے، یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا ہے، یہ حرام ہے، یہ مکروہ تحریمی ہے، یہ ہر چیز کا درجہ بھی بیان کر دیا اور کون سی چیز کرنے کی، کون سی چیز نہیں کرنے کی، کس وقت کرنے کی سب بتا دیا. اب ہمیں قرآن میں سے ڈھونڈنا نہیں پڑتا، حدیث میں سے ڈھونڈنا نہیں پڑتا. یعنی اس کو اس طرح سمجھیے آپ کہ آپ کچن میں چلے جائیں تو کچن میں فریج، فریزر میں سب کچھ موجود ہے لیکن پکانا ابھی باقی ہے. کبڈ آپ کھولتے ہیں اس میں آٹا بھی موجود ہے مگر روٹی پکی ہوئی نہیں ہے. پکوڑے بنانے کا آٹا بھی موجود ہے، تیل بھی موجود ہے، مسالہ بھی موجود ہے، مرچ بھی موجود ہے، لیکن سب کچھ پکانا ہے اور پکانے کے بعد پھر دسترخوان پہ بیٹھنا ہے. کتنا مشکل کام ہوگا. تو اگر یہ ائمہ محنت نہ کرتے تو یوں سمجھو کہ قرآن اور حدیث ہمارے سامنے کچن کی طرح ہوتا اور نماز کو ادا کرنے کے لیے ہم قرآن میں ڈھونڈنا پڑتا کہ مجھے کیا کیا کرنا ہے، حدیث میں ڈھونڈنا پڑتا کہ مجھے کیا کیا کرنا ہے. اور اگر قرآن حدیث، اگر کوئی نماز میں غلطی ہو جاتی تو پھر قرآن کو پڑھنا پڑتا، پھر حدیث کو پڑھنی پڑتی. کون عمل کرتا دین پر؟ تو یوں سمجھو کہ ان فقہا نے، یہ جو قرآن اور حدیث والا کچن ہے اس میں سے پکوڑے، سموسے، سالن، روٹی، بریانی سب کچھ پکا کر ہمارے لیے دسترخوان پہ رکھ دیا اور امت کو کہہ دیا کہ اب قیامت تک تم کھاتی رہو. پکانے کا کام ہم کر کے چلے گئے. اور گھر میں جب امی جان بہتر سے بہتر کھانے پکا کے ہمارے لیے دسترخوان پہ رکھ دیتی ہے تو ہم میں سے کون ہے جو پکانے کی پھر مشقت برداشت کرتا ہے؟ ہے کوئی بھائی؟ تو جب فقہا ہمارے لیے دسترخوان بچھا کے چلے گئے ہیں تو یہ قرآن اور حدیث میں سرفوڑی کیوں کرتے ہیں؟ کیا ضرورت ہے دوبارہ ڈھونڈ ڈھونڈ کر پکانے کی؟ جبکہ یہ بھی پتا ہوتا ہے کہ امی جان ایکسپرٹ ہے اور میرا پکانا تو مجھے معلوم ہے کہ کیسا ہے. پتا ہے کہ وہ چار تو ایکسپرٹ تھے، انہوں نے تو ٹھیک ٹھیک پکایا ہے، اور میں اگر نماز پکانے جاؤں گا خود قرآن اور حدیث کو دیکھ کر تو وہ کیسی نماز ہونے والی ہے وہ مجھے پتا ہے، پھر کیوں سر بھوڑی کرتے ہیں؟ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ صرف عالم نہیں تھے، علماء میں بھی درجے ہوتے ہیں نا، بہت بڑے فقیہ. اور فقیہ اس کو کہتے ہیں جسے قرآن حدیث ہر چیز پر مکمل کنٹرول، وہ پورا نیویگیٹر ہوتا ہے، اسے سب کچھ معلوم ہوتا ہے. آج کل وہ کار میں نیویگیٹر آ گیا ہے نا، تو نیویگیٹر میں یوں آپ ایڈریس ڈال دو تو وہ سیدھا وہاں لے جاتا ہے. تو ان کے سامنے ایک مسئلہ آ جاتا ہے تو ان کا ذہن فوراً ان حدیثوں کی طرف جاتا ہے, اسی ٹاپک کی ساری حدیثیں ان کے سامنے آ جاتی ہے, کمپیوٹر پر جیسے آ جاتی ہے. گوگل کرتے ہیں تو کمپیوٹر پہ ساری چیزیں وہ آ جاتی ہے, مگر کمپیوٹر میں تو آ جاتی ہے مگر اسکرول کرنا پڑتا ہے, ان کو اسکرول بھی نہیں کرنا پڑتا, ساری ایک ہی وقت میں اسکرین پر ہوتی ہے. رکو کے بارے میں ساری حدیثیں ایک ساتھ آ جاتی ہے, رکو میں کیا پڑھنے کا ساری حدیثیں ایک ساتھ آ جاتی ہے. اس لیے وہ سب چیزوں کو دیکھ کر کے ہمارے سامنے رکھتے ہیں کہ اس وقت تم کو یہ کرنا ہے. محدث جو ہے, محدث اور فقیہ میں یہی فرق ہے کہ محدث کچن کے لیے شاپنگ کر کے لاتا ہے اور فقیہ پکاتا ہے. محدث اور فقیہ میں یہ فرق ہے. امام بخاری رحمت اللہ علیہ فقیہ بھی تھے مگر کم درجے کے, پکانے والے کم درجے کے تھے, مگر شاپنگ بہت اچھی کرتے تھے. وہ شاپنگ بہت اچھی کرتے تھے, جتنی چیزیں خریدتے تھے ٹاپ گریڈ کی ہوتی تھی, وہ اعلیٰ گریڈ کی. اس لیے وہ صحیح اصح الکتب بعد کتاب اللہ ہے کہ اس کتاب کی جو شاپنگ اس میں ہوئی ہے وہ اس میں ایک ایک چیز جو ہے برابر چیک کر کر کے, وہ بہت ماہر تھے اس میں. امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ ان سے کم درجے کے, یہ سب شاپنگ کرنے والے لوگ ہیں. شاپنگ کر کر کے انہوں نے یہ حفاظت کر لی پوری اور کچن میں لا کر کے رکھ دیا اور فقہا کو کہہ دیا کہ ہم اپنا کام کر چکے, اب آپ اپنا کام کیجیے. اب فقہا اپنے کام میں لگ گئے اور فقہا نے اپنا کام کیا اور پکا کر کے امت کو کہا گیا اب ہم بھی فارغ ہو گئے, اب تم قیامت تک عمل کرتے رہیے. محدث کا کام الگ ہے, فقیہ کا کام الگ ہے. اور یہ جو فقہا ہے, فقہا تو ان کو تو حدیث اور قرآن کے بغیر تو استنباط کر نہیں سکتے, اس لیے یہ محدث بھی ہوتے ہیں اور حافظ بھی ہوتے ہیں, مگر محدث کم درجے کے اور فقیہ اعلی درجے کے. یعنی ان کی ایکسپرٹیز جو ہے وہ فقہ ہے, اور حدیث میں ایکسپرٹیز تو ہے مگر کم درجے کی. جیسے ایک شخص عالم بھی ہے مگر قرات میں اس کو بہت ایکسپرٹیز ہے تو اسے کوئی مولانا نہیں کہتا, اسے قاری ہی کہتے ہیں. اور دوسرے مولانا ہیں وہ بھی قرآن کو بالکل صحیح پڑھتے ہیں, ان کو بھی قرات معلوم ہے, لیکن ان کو حدیث میں بہت مہارت ہے تو ان کو کوئی قاری نہیں کہتا, حالانکہ ہے قاری, ان کو محدث کہتے ہیں. تو امام ابو حنیفہ محدث بھی تھے اور فقیہ بھی تھے, لیکن ایکسپرٹیز ان کی فقہ میں تھی, اس لیے لوگ ان کو محدث نہیں کہتے, فقیہ کہتے ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ محدث نہیں تھے, امام ابو حنیفہ محدث تھے. بھئی مسائل جو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ہمیں بتلائے کہ یہ جائز ہے ناجائز ہے, کتنے مسائل ہیں, 100 ہیں, 200 ہیں, 150 ہیں یا ہزاروں؟ بولو, ہزاروں, دو چار تو نہیں ہے نا, ہزاروں. اور یہ مسائل نکالے کہاں سے ہیں؟ قرآن اور حدیث سے. تو جسے حدیثیں معلوم نہ ہو, قرآن معلوم نہ ہو, تو یہ ہزاروں مسائل نکالے کہاں سے؟ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ محدث نہیں تھے, ان کو صرف 14 حدیثیں یاد تھی. کتنی؟ 14 حدیثیں. میں نے کہا جزاکم اللہ کہ آپ نے امام ابو حنیفہ کو اتنا جینیس سمجھ لیا کہ 14 حدیثوں سے پورا دین امت کے لیے رکھ دیا, اور تم بھی شکر مانو کہ صرف 14 یاد تھی. اگر امام بخاری کی طرح لاکھوں یاد ہوتی تو کیا کرتے امام ابو حنیفہ؟ 14 حدیثوں سے کیسا دماغ اللہ نے دیا ہوگا, اور حدیث کی کیسی فہم اللہ نے دی ہوئی ہوگی. تو دو باتوں میں سے ایک بات ماننی پڑے گی, یا تو یہ کہ ہزاروں یاد تھی, یا یہ کہ صرف 14 یاد تھی مگر اعلیٰ درجے کی جینیس تھے. ہزاروں حدیثیں یاد تھی. مسند الامام ابی حنیفہ حدیث کی کتاب ہے ان کی. تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ, امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فقہا تھی, فقہ. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فقیہ بھی تھے, مگر وہ فقیہ میں ان کی ایکسپرٹیز حدیث کی, تو ان کو کوئی فقیہ نہیں سمجھتا, کیونکہ وہ محدث تھے. تو محدث کیا کرتا ہے؟ شاپنگ کر کے لاتا ہے, اور اس میں غور و فکر کر کے مسائل کون نکالتا ہے؟ فقیہ. جی اب ابا تو شاپنگ کر کے لے آتے ہیں, اور بچہ رو رہا ہے کہ ابا جلدی سے سینڈوچ مجھے بنا دو نا, بھوک بہت لگی ہے. سب چیزیں ابا کے پاس موجود ہے، ابا کہنے کی تیری امی کو آنے دینا. تو یہ محدثین جو ہے حدیثوں کو جمع کرتے ہیں اور امت میں سے کوئی ان سے سوال پوچھتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ اس کو آنے دو، وہ فقیہ کو آنے دو. ان کے پاس سب کچھ موجود ہے لیکن ان کو سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا کریں اس سے. امام عامش رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محدث گزرے ہیں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں، یا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ امام عامش بھی بیٹھے ہوئے ہیں، امام عامش بڑے، امام ابو حنیفہ چھوٹے. تو ایک شخص نے آ کر کے سوال پوچھا، تو بڑے سے سوال تو پوچھتے ہیں، وہ محدث تھے بہت بڑے، تو ایسے بیٹھ کر کے غور و فکر کرتے رہے اور حدیثوں کو ڈھونڈتے رہے کہ کس حدیث میں یہ مسئلہ ہے، لیکن پلے نہیں پڑا کچھ. تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف دیکھ کر کہنے لگے کہ نعمان، اس سوال کا جواب تمہیں کچھ سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو کہا کہ بالکل آ رہا ہے. کہا پھر بتلا دیجئے. تو انہوں نے کہہ دیا کہ جائز ہے یا ناجائز. تو کہا نعمان، یہ مسئلہ تم نے کس حدیث سے نکالا؟ کہا اسی حدیث سے جو آپ نے ہمیں بیان کی ہے، آپ نے ہمارے سامنے جو بیان کی اسی حدیث سے میں نے یہ مسئلہ نکالا. کہا کس حدیث سے؟ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے وہ حدیث بتلائی کہ یہ حدیث ہے اور اس حدیث سے میں نے اس طرح سے مسئلہ نکالا ہے. تو امام سلیمان العامش نے کیا کہا اس وقت؟ انتم الاطباء ونحن السیادلہ، انتم الاطباء ونحن السیادلہ، ہم تو جڑی بوٹی والے ہیں، جڑی بوٹی. پہلے زمانے میں علاج ہوتا تھا تو یہ پتے اور روٹس وغیرہ یہ جنگل میں سے لا لا کر کے ایک آدمی ایسے جمع کرتا تھا، تو اس کے پاس جڑی بوٹی تو ساری ہے، کمپوننٹ سارے ہیں، لیکن ایک شخص کہتا ہے مجھے سر میں بہت درد ہے، تو کس چیز کو کس چیز کے ساتھ ملا کر کس طرح دینے کا وہ نہیں جانتا. وہ کون جانتا ہے؟ وہ ہربلسٹ، وہ حکیم جانتا ہے. تو یہ سیادلہ، جڑی بوٹی والے، جن کے پاس سارے انگریڈینٹس ہیں، سب دواؤں کے سارے انگریڈینٹس ہیں، مگر بنا دوا کیسے بنانے کی وہ ان کو معلوم نہیں. تو وہ مریض کہاں جاتا تھا؟ جڑی بوٹی والے کے پاس نہیں، مریض جاتا تھا طبیب کے پاس. تو طبیب ایسا دیکھ کر کے غور کرتا تھا اور پھر ایک پرچی کے اوپر لکھتا تھا کہ فلاں چیز کا ایک آؤنس، فلاں چیز کے دو آؤنس، فلاں چیز کا آدھا آؤنس، فلاں چیز کا پانچ آؤنس، جا کر کے لے آؤ. تو وہ جڑی بوٹی والے کے پاس جاتا تھا اور جڑی بوٹی والا اس کو چھوٹی چھوٹی پیکٹ میں بنا کر کے دے دیتا تھا، اور جا کر کے پھر وہ ڈاکٹر کے پاس جاتا تھا طبیب، اور طبیب اسے کوٹ کوٹ کر کے بناتا تھا صفوف، اور یہ کہتا تھا کہ صبح شام اتنا اتنا لے لیا کرو. دیکھو اس کے پاس سارا سامان ہے مگر کر کچھ نہیں سکتا اس کے بغیر. تو امام عامش نے کہا کہ ہم تو جڑی بوٹی والے ہیں اور طبیب کون ہے؟ تم لوگ ہو. امام ابو حنیفہ تم لوگ ہو، تمہارے بغیر ہی ہماری حدیث کچھ کام کی نہیں امت کو. تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اتنے بڑے عالم اور اتنے بڑے مجتہد تھے اور ہر وقت علمی مشغلے میں، امت کی فکر میں، کہ ایسے بیٹھ جاتے تھے اور سامنے ایک حدیث آ جاتی تھی اور حدیث میں غور و فکر کرتے تھے، اور کبھی کبھی کئی دن گزر جاتے ایک مسئلے کا استنباط کرنے میں، ایک مسئلے کا استنباط کرنے میں. پورا قرآن ایک مرتبہ پڑھ گئے لیکن پھر بھی مسئلہ حل نہیں ہوا، دوسری مرتبہ پڑھے پھر بھی مسئلہ حل نہیں ہوا، تیسری مرتبہ پڑھا غور کر رہے ہیں ڈھونڈ رہے ہیں لیکن مسئلہ حل نہیں ہوا، چوتھی مرتبہ پڑھا مسئلہ حل نہیں ہوا، پانچویں مرتبہ پڑھا مسئلہ حل نہیں ہوا. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے ایک صاحب نے ایک سوال پوچھا اور کہا کہ تین دن کے بعد آؤں گا، یہی ملوں گا، تم میرے لیے جواب تیار رکھنا. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ گھر میں چلے گئے، گھر میں چلے جانے کے بعد، یہی امام شافعی گھر میں چلے جانے کے بعد نکلے ہی نہیں تین دن تک نکلے ہی نہیں. جب تین دن کے بعد نکلے تو ایسا لگ رہا تھا کہ بہت بیمار ہے، چہرہ پھولا ہوا ہے، بدن پھول گیا ہے، آنکھیں لال لال، اور ایسا لگ رہا کہ بہت بہت بوڑھا ہو گیا ہے یہ آدمی. اور آئے تین دن کے بعد نکلے اور اسی وقت اسی جگہ پر بیٹھ گئے، اس شخص کا انتظار کیا، وہ شخص آیا اور اس نے کہا کہ جواب موجود ہے؟ کہا کہ جی ہاں جواب موجود ہے. کہا کہ یہ ہے تمہارا جواب. جواب دے دیا وہ چلا گیا. تو شاگردوں نے کہا کہ حضرت خیریت تو ہے، کیا ہوا آپ کو؟ تو حضرت فرماتے ہیں کہ اس شخص نے مجھ سے ایک سوال پوچھا. بھائی سوال پوچھا، ادھر ادھر دیکھتے، معلوم نہ ہوتا تو کہہ دیتے کہ کسی اور سے پوچھ لو، لیکن نہ آج کل ہم لوگوں کے لیے کہنا بہت آسان ہے کہ علماء نے امت کے لیے کیا کیا ہے، یہ کیا ہے امت کے لیے. تو امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں اندر گیا، جانے کے بعد پہلے دن میں نے اس جواب کے لیے ایک مرتبہ قرآن پڑھا، جواب نہیں ملا، دوسری مرتبہ پڑھا قرآن جواب نہیں ملا، تیسری مرتبہ پڑھا جواب نہیں ملا، ایک دن گزر گیا میرا. یہ تو اللہ کی طرف سے ہے نا کہ آدمی ایک حدیث کو پڑھے اور وہ مسئلہ وہاں سے سمجھ میں نہ آئے، آیت کو پڑھے اور سمجھ میں نہ آئے، اللہ کی طرف سے علم آتا ہے. دوسرے دن پھر ایک مرتبہ قرآن پڑھا، دوسری مرتبہ پڑھا، تیسری مرتبہ پڑھا، نہیں ملا جواب. چوتھے دن پھر ایک مرتبہ پڑھا، پھر ایک مرتبہ پڑھا، پھر ایک مرتبہ، تین دن میں 9 مرتبہ تو میں نے قرآن پڑھا ہے اس مسئلے کو ڈھونڈنے کے لیے. ہماری طرح پڑھنا نہیں، آج کل تو ایک تلاوت کا ایک اوپر والا درجہ آ گیا ہے، اوپر والا درجہ، جیسے نیوز پیپر ریڈ کرتے ہیں. میں بہت سے پڑھنے والوں کو دیکھتا ہوں کہ ایسی انگلی ایسی تیزی کے ساتھ چل رہی ہے مگر ہونٹ بالکل نہیں ہلتی. میرے بھائیو یہ تلاوت نہیں ہے، تلاوت کے لیے ضروری ہے کہ ہونٹ بھی ہلے اور زبان بھی ہلے اور کچھ کچھ آپ کو یاد سنائی بھی دے. یہ کیسی تلاوت؟ رمضان مبارک میں بھی ہم تلاوت نہیں کرتے، اعتکاف میں بیٹھ کر کے بھی تلاوت نہیں کرتے. کتنی بدقسمتی کی بات ہے. اور نماز میں بھی وہ ریڈ کرتے ہیں نا، ریڈ کا مطلب ہے کہ الفاظ کو ویژولائز کرنا، الفاظ کو ذہن میں لانا کہ الف لام ہا میم دال الحمدللہ رب العالمین، اور ہونٹ نہ ہلے. ایسے شخص کی نماز نہیں ہوتی. قرات کا معنی ہے کہ شرعی قرات، ریڈنگ کا معنی شرعی ریڈنگ، ریسیٹیشن کا معنی شرعی ریسیٹیشن. اور شرعی ریسیٹیشن کے لیے ضروری ہے کہ ہونٹ ہلے، زبان ہلے اور سنائی دے آپ کو، آپ کو پتا چلے کہ میں پڑھ رہا ہوں. انہوں نے اس طرح نہیں پڑھا تھا، انہوں نے تو بہت غور کر کر کے ایک ایک آیت کو دیکھا کہ اس کا جواب مجھے مل جائے. 9 مرتبہ قرآن مجید 3 دن میں پڑھا، سوئے ہوئے بالکل نہیں. تو کیا پھر یہ حالت نہیں ہو جائے گی تو اور کیا ہوگا؟ تو بیٹھے ہوئے ہیں ایسے اور ایک حدیث سامنے آ گئی. حدیث سامنے آئی تو انہوں نے غور و فکر اس میں شروع کر دیا. تو عشاء سے لے کر فجر تک میں 100 مسائل کا استنباط کیا. کتنے مسائل ڈیڈیوس کیے؟ 100 مسائل ڈیڈیوس کیے ایک حدیث سے. امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ان کے شاگرد ہیں اور انہوں نے ہی دعوت کہی تھی، دعوت کہی تھی امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے. تو امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا کہ ہمارے استاد محترم کی حالت تو بہت بگڑ گئی ہے، پہلے تو بہت کم کھاتے تھے، آج تو بہت کھایا انہوں نے، بہت کھایا، لیکن چپ رہے. اس لیے کہ جو دعوت دے کر کسی کو بلاتا ہے وہ تو کسی کو یہ نہیں کہہ سکتا نا کہ آپ نے آج بہت کھایا، خاموش رہے. لیکن ہوا شاگرد کو کہ ہمارے استاد محترم کی تو حالت میں تغیر آ گیا ہے، دینی حالت میں، مگر خاموش رہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو کھانا کھلایا، کھانا کھلانے کے بعد رات کو بیڈ روم میں لے گئے، بیڈ روم میں لے گئے اور فجر کے لیے ساتھ دونوں مسجد میں گئے. جب واپس آئے تو بچیوں نے کہا کہ آپ کہہ رہے تھے کہ بہت بڑے بزرگ ہیں آپ کے استاد، تو معاملہ تو عجیب و غریب ہے، ان کا کل کھایا بھی بہت زیادہ انہوں نے. تو امام محمد فرماتے ہیں کہ ہاں وہ تو مجھے بھی احساس ہوا، لیکن میں بولوں کیسے؟ تو کہا ایک اور بات ہے، کہا گیا تو کہ انہوں نے تہجد کی نماز بھی نہیں پڑھی ہے، اس لیے کہ مسلح ان کے بیڈ روم میں جیسے لپٹا ہوا ہے ویسے ہی، اور جگ میں پانی وضو کے لیے رکھا تھا وہ پانی بھی ویسا ہی، انہوں نے تو تہجد کی نماز بھی نہیں پڑھی. دیکھو اس زمانے میں بزرگ ہونے کے لیے تہجد پڑھنا لازمی تھا، اور لڑکیاں بھی گھر کی جانتی تھی کہ یہ کیسے بزرگ ہے کہ تہجد نہیں پڑھتے. امام محمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک طالب علم آیا پڑھنے کے لیے، تو بزرگوں کی بات ہے، طالب علم آیا، اور طالب علم آیا تو ایک جگہ پر سلایا اور صبح کو فجر کے لیے گئے. تو امام صاحب نے دیکھا کہ مسلح ویسے ہی بچھا ہوا ہے، وضو کا لوٹا بھی ویسے ہی پڑا ہوا ہے. جب اسے جگایا تو سمجھ گئے کہ تو فجر کے لیے جاگ رہا ہے، تہجد پڑھی نہیں ہے. تو کہا کہ سبحان اللہ، بڑی تعجب کی بات ہے، رجل یطلب العلم، ایک طالب علم ہو کر، طالب علم ہو کر، لا یکون له ورد باللیل، رات کو معمولات اس کے نہیں، ایسے ہی سویا رہا. اس زمانے میں چھوٹوں کے بارے میں بھی افسوس ہوتا تھا، تو بڑوں کے بارے میں کتنا تعجب ہوگا. تو بچیوں نے کہا کہ تہجد کی نماز نہیں پڑھی، ہم بیڈ روم میں ٹھیک ٹھاک کرنے کے لیے گئی تھی، اور بڑی بات یہ ہے کہ انہوں نے تو فجر کی نماز بھی یوں ہی آپ کے ساتھ پڑھ لی، وضو کیا ہی نہیں ہے. وہ تو ویسا ہی ہے. تو امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ نے دل میں خیال کیا کہ وہ کھانے کے بارے میں تو میں ڈائریکٹ پوچھ نہیں سکتا تھا, لیکن اب دوسری کچھ چیزیں مجھے مل گئی ہیں جس کے ساتھ ملا کر پوچھ سکتا ہوں اپنے حضرت کو. تو کہا کہ حضرت کھانا بھی رات کو آپ نے بہت کھایا, اور یہ مسئلہ کہ نہ تہجد پڑھی اور پھر کوئی نیا مسئلہ آپ نے استنباط کیا ہے کہ بغیر وضو کے بھی نماز ہو سکتی ہے آپ نے. نہیں سیریس ایک بات ہوتی ہے نا, فقیہ ہیں بہت بڑے, آپ نے فجر کی نماز بھی بغیر وضو کے پڑھی. تو امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ بھئی بات اصل میں یہ ہے کہ جب تمہارے دسترخوان پہ میں بیٹھا تو میں نے آسمان سے نور تمہارے کھانے پر اترتے ہوئے دیکھا. کتنے خوش نصیب تھے ایسے بڑے جن کے چھوٹوں کی یہ حالت تھی کہ ان کے کھانوں کے اوپر وہ دیکھتے تھے کہ میرے شاگرد کے کھانے پہ برکت اتر رہی ہے آسمان سے, تو مجھے زیادہ سے زیادہ برکت حاصل کرنی چاہیے. چھوٹے بڑوں کی برکتیں حاصل کرتے ہیں. تو کہا میں نے دیکھا نور اتر رہا ہے, نور اتر رہا ہے تو میں سمجھ گیا کہ یہ تمہاری پاکیزہ حلال روزی کی وجہ سے ہے, روزی کو میرے بھائیو حلال کرو. تو کہا میں نے خوب پیٹ بھر بھر کے کھایا, بہت کھایا میں نے پیٹ بھر کے کھایا, اور مجھے پتا تھا کہ میں اس کو کھاؤں گا تو حلال روزی ہوتی ہے تو اس سے علم میں بھی برکت ہوتی ہے عمل میں بھی برکت ہوتی ہے. کہا یہاں سے فارغ ہو کر کے میں تمہارے کمرے میں گیا, وہاں تمہاری کرسی رکھی ہوئی تھی, اس کرسی پہ میں بیٹھا تھوڑی دیر کے لیے, بس بیٹھنا ہی تھا, بیٹھنا ہی تھا کہ عمل کی برکت شروع ہو گئی کہ حدیث سامنے آئی تو غور و فکر میں نے شروع کیا, اور وہ عمل رہا عشاء سے لے کر فجر تک. ایسے بیٹھ کر کے میں حدیث میں غور کر, یہ عمل کی برکت ہوئی, اور علم کی برکت یہ ہوئی کہ ایک رات میں میں نے 100 مسائل کا استنباط کر لیا. تو میں جب پوری رات سویا ہی نہیں, میرا وضو ٹوٹا ہی نہیں, تو میں وضو کیسے کرتا؟ کہاں سے چلا تھا؟ ہاں تو امام شافعی رحمت اللہ علیہ وفات سے پہلے کیا فرماتے ہیں, وقت بھی ختم ہو جاتا ہے, روحی تسیرو لا ادری, ڈر رہے ہیں, اتنا بڑا علم عمل دونوں میں اتنا بڑا عالم, لیکن کیا کہتے ہیں وہ کہ اب میرا جانے کا وقت قریب آ گیا ہے. روح لا ادری روحی تسیر الى الجنت فوہ نیوہا او الى النار فوہ زیہا, مجھے اس وقت سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ میں میری روح کی تعزیت کروں یا میری روح کو مبارکباد دوں, سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر یہ جنت میں جانے والی ہو تو میں اس کو مبارکباد دوں, اور اگر جہنم میں جانے والی ہو تو میں اس کی تعزیت کروں, لیکن مجھے پتا ہی نہیں کہ اس وقت روح نکل کر جنت میں جائے گی یا جہنم میں. خاتمے کا بڑا فکر. تو یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے سب سے پہلے اللہ کی حمد کی, پھر اپنے عجز کا اظہار کیا, اور اس کے بعد دعا کی کہ توفنی مسلمہ, مجھے اسلام اور ایمان کی حالت میں موت دینا, وہ الحقنی بالصالحین, اور نیک لوگوں کے ساتھ مجھے ملا دینا. تو آج ایک نیا ادب ہمیں معلوم ہے, اس پر انشاءاللہ مزید گفتگو کروں گا, ابھی باقی ہے کہ ہمیں اپنے عجز کو ظاہر کرنا ہے کہ میں عاجز ہوں, میں عاجز ہوں, یہ اللہ تیرے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا, اور ہمیں اپنے قصوروں کا, اپنے گناہوں کا اعتراف کرنا ہے. آج کی نشست میں اس آداب کے ضمن میں جو کچھ زائد باتیں آ گئی ہیں, اللہ تعالیٰ ان پر بھی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرماوے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.